البته از هر آیه مسلمان که از نبی به درود بیه محمد و علی و علی. یک بار پیش درود بیه که محمد و علی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب فرمائی. اس ماہ مبارک رمضان کے اندر دین پر توجہ دینے، دین کو سوچنے سمجھنے کی اس سعادت سے ہمیں بہرمند فرمایا. خدا نے متعال کی دیو اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
پروردگار عالم نے انسان کی ترقی، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے کمال کے لیے مختلف راستوں کو، مختلف طریقوں کو اختیار فرمایا ہے. اور خدا متعالیٰ کی اوصاف اس طرح کی ہیں کہ وہ انسان کے لیے خود بخود راستوں کو فراہم کرنے والی ہیں. متعدد سوالات ایسے ہیں کہ جو پیش کیے جاتے ہیں انسان کی ہدایت کے بارے میں، انسان کی ترقی کے بارے میں، اور ان سوالات کا جو جواب ہوتا ہے وہ خدا متعال کی ذات کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. ہم اس سلسلے میں جو چند دنوں سے جاری ہے کوشش کریں گے کہ آج خدا متعال کی اوصاف کے اوپر کچھ محنت کرتے ہوئے کچھ نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جن کا تعلق ہماری ہدایت سے ہے اور اللہ کے راستے پر ہماری زندگی گزارنے سے ہے. چونکہ کل انشاءاللہ، کل کے بعد سے آپ شب قدر کے ایام سے انتہائی نزدیک ہوں گے، اور شب قدر وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے انسان کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے نازل ہوتے ہیں، اس کے لیے خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم اس نظریاتی موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں گے تاکہ انشاءاللہ جب شب قدر کے اندر داخل ہوں تو ہم اس اعتبار سے بالکل واضح ہوں اور خدا متعال کے حضور اپنی ہدایت کو طلب کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت سارے ایسے موضوعات پیش کیے جاتے ہیں کہ انسان کا ارادہ کتنا ہے، انسان کا اختیار کتنا ہے، خدا متعال نے جو ہمارے لیے تحریر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، کیا ہم مجبور ہو گئے، اور اگر ہم مجبور ہو گئے تو پھر خدا متعال نے جزا و سزا کیوں رکھی ہے. ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لیتے ہیں خدا متعال کی اوصاف کے بارے میں، اور اس اوصاف کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں. اور یہ کام جو ہوتا ہے وہ انسان کو بہت زیادہ مدد دے دیتا ہے اپنے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے اندر، جن کا تعلق میں نے عرض کیا قضا و قدر سے بھی ہے اور انسان کے ارادے اور اختیار سے بھی ہے، اور ہماری جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے سزا و جزا کے معاملے میں. اس طریقے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پر فرض کریں کہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، تو یہ جو انسان مانگ رہا ہے آپ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے. تو ہم کہتے ہیں اس میں بہت سارے امکانات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو مانگنے والا ہو وہ مانگ رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چلتا ہو، آپ مثلا برابر سے گزر جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلے، تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر سوال ہی نہیں آئے گا کہ بھائی آپ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو پہلی چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دینے والے کے پاس علم ہے تو بات شروع ہوگی، اور اگر دینے والے کے پاس علم ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات شروع نہیں ہوگی. تو ہم پہلا فرض یہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ جو دینے والا ہو وہ عالم ہونا چاہیے، اگر وہ جاہل ہوا تو پھر اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اچھا، دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جو دینے والا ہے وہ عالم ہے، جانتا ہے، لیکن جیسے وہ دینا چاہتا ہے کوئی اس کا ہاتھ روک لیتا ہے، اس سے کہتا ہے بھائی تم نہیں دے سکتے یہاں پہ، جاؤ یہاں سے. تو ہم کہتے ہیں پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ وہ جو دینے والا ہو وہ عالم بھی ہو اور دینے والا آزاد بھی ہو، اس کے پاس طاقت بھی ہو. اگر طاقت نہیں ہوئی تو پھر دینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بس ایک طرف سے عالم ہونا چاہیے، دوسری طرف سے آزاد ہونا چاہیے، اور اگر بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر لے جائیں تو ہم کہتے ہیں اس کو قادر ہونا چاہیے، اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، مثلا ایک آدمی ہے وہ دینا چاہتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک سامنے والا مانگ رہا ہے، وہ دینا بھی چاہتا ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی مجبوری ہے. مجبوری ہے وہ کیا، اگر دے دے گا تو اس کے پاس کمی آ جائے گی، دے گا تو کمی آئے گی، تو وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکتا، اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکتا. مثلا فرض کر لیتے ہیں ایک آدمی ہے، اور جیسے ہم لوگ کے تنخواہوں کا زمانہ ہوتا ہے، مہینے کے اینڈ پر ہے، کوئی اس سے مانگ رہا ہے، وہ دینا تو چاہتا ہے لیکن وہ دے نہیں سکتا ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں اصلا، یا بہت کم ہے، دے دے گا تو خود مجبوری میں پھنس جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیا دینے کی طاقت نہیں ہے؟ طاقت تو ہے، وسائل نہیں ہے اس کے پاس. تو ہم تیسری بات اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، دینے والا عالم ہو، دینے والا قادر ہو، اور دینے والے کے پاس کوئی وسائل کی کمی نہ ہو، وہ غنی ہو. غنی کا مطلب کیا ہے؟ بے انتہا وسائل ہیں اس کے پاس، کوئی کمی نہیں ہے. اور وسائل بھی ایسے وسائل ہیں، بعضوں کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک روپیہ دے تو ایک روپیہ کم ہوگا. فرض کر لیں مثلا ایک آدمی کے پاس ایک ارب روپے ہیں، ایک ارب روپے ہیں، لیکن اگر ایک روپے دے تو اب ایک ارب روپے نہیں رہے، اب ایک روپے، ایک ارب روپے میں ایک روپیہ کم ہو گیا. تو ہم وسائل کیسے سوچیں؟ وسائل ایسے سوچیں کہ ایسے وسائل ہیں دینے سے کم نہیں ہوتے، دینے سے کم نہیں ہوتے. تو اب جو دینے والا ہے وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، آزاد بھی ہے، غنی بھی ہے، کوئی اس کے اندر مجبوری نہیں آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ارے بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
تو بھئی ہمارا فرض ہے اس کے اندر دینے والا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، آزاد بھی ہے، اور غنی بھی ہے. غنی کا مطلب کیا ہے؟ اتنے وسائل اس کے پاس ہیں کہ اب دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. اب یہ ایک اور فرض لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہے لیکن جب وہ دینے لگتا ہے طبیعت میں کنجوس ہے، طبیعت میں کنجوس ہے، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، جبر نہیں ہے، وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن طبیعت کے اندر کنجوسی ہے، نہیں دیتا ہے. اب ہم اس کے مقابلے میں سوچ دیتے ہیں، اگر کوئی ایسا ہو جو طبیعت میں کنجوسی بھی نہ رکھتا ہو، فیاض ہو. فیاض ہو کیا مطلب؟ دے کر خوش ہوتا ہے، دے کر خوش ہوتا ہے. چلیے یہ چار چیزیں آپ کے سامنے ثابت ہو گئیں، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، غنی بھی ہے، فیاض بھی ہے. اب ایک سوال، اب ایسے ایک آدمی کے سامنے کسی نے کچھ مانگا ہے، دے گا یا نہیں دے گا؟ اب دے گا یا نہیں دے گا؟ تو ہم کہیں گے ہاں دے گا. اب اس کا دینا بہت ضروری ہے، یہ دے گا. کیوں؟ ایسی صفتوں کے ساتھ نہ دے ممکن نہیں ہے، یہ دے گا. اب ایک اگلا سوال آتا ہے، کتنا دے گا، کتنا دے گا؟ تو ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ قادر ہے، عالم ہے، غنی ہے اور فیاض ہے تو یہ بے حساب دے گا. تو کوئی لمٹ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں ہاں ایک لمٹ ہے. لینے والے میں طاقت کتنی ہے؟ لینے والے میں لینے کی طاقت کتنی ہے؟ یہ اتنا دے دے گا. اس پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے، اگر دینے والا ان تمام صفتوں کے ساتھ ہمدرد بھی ہو، چاہنے والا بھی ہو، تو وہ یہ دیکھے گا کہ بھئی اگر میں نے اس کو اتنا دے دیا تو یہ گمراہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی آ سکتی ہے. مثلا فرض فرمائیے آپ اپنے بچے کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، लेकिन अगर बच्चे के अंदर खर्च करने की सलाहियत और अकल इतनी ना हो, आपको पता हो कि अगर मैंने दे दिया तो इसकी गुमराही का सबब भी हो सकता है, तो आप देंगे या नहीं देंगे? फिर आप नहीं देंगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि अगर मैंने दे दिया तो ये गुमराह हो सकता है, इसके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो आप देने में उसके साथ हमदर्दी करते हुए भी देखेंगे। अब यहाँ पे खुदा का मामला ऐसा ही है, खुदा कादिर भी है, आलिम भी है, आज़ाद है, गनी है, फयाज है, और चाहने वाला भी है। अब सिर्फ एक कैद रह जाती है, अगर मैं खुदा के सामने खड़े होकर मांगूं, सिर्फ एक कैद रह जाती है, मेरे हक में ये देना बेहतर है या बेहतर नहीं है, ये होगा। ये कैद बीच में आई। दुआ के साथ भी ऐसे ही है। बहुत दफ़ा ऐसा होगा, मसलन मैं एक वाक़ मामूलन अर्ज़ किया करता हूँ, दोबारा इसको अर्ज़ कर देता हूँ, बल्कि कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, ज़रा लुत्फ़ आता है इसके अंदर। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मेरा एक साहिबजादे, देखिए साहब, एक मेरा बेटा उस वक्त उम्र में छोटा था, वो एक दफ़ा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, सर्दियों का वक्त था, तो फजर की नमाज का वक्त बाकी था। मैंने उससे कहा, बेटा तुम तैयार हो गए, अभी जाने में बहुत देर बाकी है, फजर की नमाज़ भी पढ़ लो। तो उसने कहा ठीक है, उसने जाके फजर की नमाज़ पढ़ ली। फजर की नमाज़ पढ़ ली, वो ऐसे ही बस नमाज जैसे ही ख़त्म की, सलाम की, जाने लगा। तो मैंने कहा देखो कुछ ना करो, थोड़ी सी दुआ मांगो अल्लाह के सामने, दुआ भी मांगो, दुआ खुदा को अच्छा लगता है कोई दुआ मांगे। वो जो दुआ मांगने लगा, फिर एकदम से मुड़ के मुझसे कहने लगा, मैं इतना मांगता हूँ वो देता ही नहीं, मैं क्यों मांगू? तो मैंने कहा भाई कहाँ ऐसी चीज़ होती है, खुदा से मांगते हैं अल्लाह देता है, तुमने कौन सी ऐसी चीज़ मांग ली जो नहीं दी? कहने लगा मैं इतने अरसे साइकिल मांग रहा हूँ, देता ही नहीं। बच्चा है, ठीक है, उसके जहन में आया कि भाई मैं साइकिल मांग रहा हूँ, खुदा को चाहिए थे, क्यों नहीं देता? अच्छा, अब मुझे क्या करना था, मुझे उसको थोड़ा सा समझाना था कि खुदा क्यों देता है और क्यों नहीं देता। एक खूबी खुदा के निज़ाम में, या दुआ देगा जो मैंने मांगी है वो दुआ पूरी करके दे देगा, या उससे बेहतर देगा, कम नहीं होगा। ये खुदा के निज़ाम में खूबी है। या जो मैंने मांगा है वो देगा, या जो मैंने नहीं मांगा था जो उससे भी बढ़कर था वो दे देगा, ये खुदा के निज़ाम में है। और हमारे पास एक रिवायत है, उसमें फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इंसान कुछ नेमतों को हासिल करेगा, कुछ नेमतों को हासिल करेगा, उन नेमतों को हासिल करेगा, तो अचानक उसको ये समझ में आएगा कि इन नेमतों को के लिए मैंने जद्दोजहद नहीं की है। ये जो दुनिया हमारी दुनिया में, ये गफलत की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कोई वाकया क्यों हो रहा है। मसलन फर्ज करें, आप रात को सुबह रात को उठे, अचानक आपका दिल चाह रहा है मैं कोई अल्लाह की बंदगी कर लूँ, अल्लाह की इबादत कर लूँ। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, खुदा न करे, नाऊज़ बिल्लाह ताला, इसके बिल्कुल बरखिलाफ, कभी आप सुबह को उठ गए, आपको दिल चाह रहा है फजर की नमाज पढ़ें, नहीं हो रहा, क्या अभी उठता हूँ, ठीक है देखता हूँ, इतना टालम टूली की कि नमाज ही कज़ा हो गई। कभी पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों के लिए पता नहीं चलता, ना इधर का पता चलता है कि अच्छा क्यों हुआ, ना उधर का पता चलता है कि बुरा क्यों हुआ। ये दुनिया गफलत की दुनिया है, आखरत ऐसी नहीं है। आखरत में हर चीज़ क्लियर है। कोई चीज़ हुई आपको पता चल जाएगा, मसलन आप कहेंगे भाई आखरत में कैसे होगा, मसलन आप बरज़ख़ की ज़िंदगी गुजार रहे हो और आपको आसमान से कोई नेमत मिले, आपको पता चलेगा कि नेमत क्यों आई आपके पास। और खुदा न करे नाऊज़ बिल्लाह कोई बरज़ख़ की ज़िंदगी गुजार रहा और उसे कोई मुश्किल उठानी पड़े, तो उसे पता होगा कि जो मुसीबत मेरे सर पे आई है क्यों आई है। बहुत लतीफ़ वाक़ात हैं, ये जो औरफा हैं इन्होंने अजीब गरीब तजर्बे किए होते हैं, ये बड़े लतीफ़ वाक़ात हैं। और आपने यकीनन सुना होगा कि एक आरिफ होते थे ईरान में, रजब अली ख़यात नाम करके उनकी किताब बड़ी मशहूर हुई, फिर उसने खुदा को पा लिया, उर्दू में भी तर्जुमा हुआ उसका, इंग्लिश में भी हुआ। और उसके अंदर उन्होंने एक वाक़ लिखा कि वो कहीं ऊँटों की एक कतार सी गुजर रही थी, वो उसके बराबर में खड़े थे, और अचानक उन्होंने देखा कि एक ऊँट ने लात मारी उनकी तरफ, और वो लात अगर उनको लग जाती, और पता नहीं आपने से किसी ने तजर्बा किया है नहीं किया ऊँट की लात लगने का, नऊज़ु बिल्लाह ताला, तो बाज़ औक़ात इंसान बचता नहीं है, इतनी ज़ोरदार मारता है वो, ऐसे मारता कम है, लेकिन अगर मार दे तो बहुत ज़ोरदार मारता है, बचता नहीं। तो تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لات اس نے ماری تھی اگر لگ جاتی تو میں فارغ تھا، میں نہیں بچتا تھا. تو وہ عارف آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ حادثہ جو جانور نے میرے ساتھ کیا یہ بھی کسی وجہ سے کیا ہو. جب وہ اس بات کے ماہر تھے کہ وہ اس دنیا کے پیچھے جو ہو رہا ہوتا تھا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اس معاملے کو اندر بھی سمجھنے کی کوشش کروں کہ ایسا کیوں ہوا. جب انہوں نے اس کے اوپر غور کیا تو انہوں کو اندازہ ہوا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ بیگ انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا، اور وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ نارمل سے تھوڑا سا آگے چلے گئے تھے. تو انہوں نے ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو اونٹ نے تمہیں لات ماری ہے نا، یہ اس لیے ماری ہے کہ تمہارا دل بیگ کی طرف زیادہ چلا گیا تھا اور تم اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے شو بازی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے اس خاطر. تو انہوں نے کہا کہ اے خدایا، اس طرح سوچا کہ خدایا میں نے ارادہ کیا بھی ہو تو میں نے کیا نہیں تھا، میں نے کیا نہیں تھا. تو ان کو جواب ملا کہ لات لگی نہیں ہے، ابھی سامنے سے گزر گئی ہے اسی لیے لات لگی نہیں ہے. ابھی ہمارے کا یعنی اب میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہوں گا، اللہ یعنی اللہ جانتا ہے صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، کہ کاش ہمیں بھی اتنا شعور مل جائے کہ ہمیں یہ پتہ چلنے لگے کہ ہم جو صحیح کر گئے یا جو غلط کر گئے وجہ کیا تھا. لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہونی چاہیے ہر ایک، ہم لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہونی چاہیے. آخرت میں ایسا نہیں ہے، آخرت میں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، اگر چاہے گا سب پتہ چلتا رہتا ہے. تو آخرت کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ انسان کو کچھ نعمتیں ملیں گی جس کا اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے لیے میں نے زحمت نہیں اٹھائی، اس کے لیے میں نے زحمت نہیں اٹھائی، میرے عمل کا براہ راست رزلٹ نہیں ہے. تو وہ پوچھے گا کہ یہ نعمت مجھے کیوں مل رہی ہے، تو اسے جواب ملے گا کہ یہ نعمت ان دعاؤں کے بدلے ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی، جو پوری نہیں ہوئی تھی. تم نے دعائیں مانگی تھیں، وہ دعائیں پوری نہیں ہوئی تھیں، ان دعاؤں کے پوری نہ ہونے والی دعاؤں کے بدلے میں یہ ملا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ لکھا ہے روایت میں کہ وہ انسان آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی. وہاں پہ دعا پوری ہو جائے گی تو کتنی دیر کے لیے ملی، 15 منٹ، 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اور اخروی نعمت ابدی ہوتی ہے. تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، اس کے بدلے میں یہاں پہ مجھے ساری نعمتیں مل جاتی ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دعا نہ کروں، دعا کروں، لیکن میں دعا کے بعد خدا متعال کے سامنے سر چکا لوں کہ خدایا تو مالک ہے، تو جانتا ہے میرے لیے بہتری کیا ہے، میرے لیے برائی کیا ہے. بس خدا متعال عالم ہے، قادر ہے، غنی ہے، فیاض بھی ہے. ان چار صفتوں کے ہوتے ہوئے کوئی اس سے مانگے دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا، قطعاً دے گا. مشکل کیا رہ جائے گی؟ لینے والے میں مشکل رہ جائے گی، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے میں جب کالج میں تھا تو میں ایک مدت تک، پتہ نہیں کتنے مہینوں تک، خدا سے مانگتا رہا کہ خدا میں ایئر فورس میں پائلٹ بن جاؤں. پتہ نہیں کتنے مہینوں تک خدا سے یہ مانگتا رہا کہ میں ایئر فورس میں پائلٹ بن جاؤں. اور ابھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس دعا کے بعد، اب 35 سال ہو رہے ہیں تقریباً، کوئی مجھ سے کہے واپس جاؤ اور یہ چانس ہے کہ دعا پوری ہو جائے، صحیح ہے، تو میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں کہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ میں پیچھے جاؤں اور پائلٹ بن جاؤں، میں قطعاً نہیں چاہوں گا. اور اس وقت تو مجھے لگ رہا تھا جیسے اگر یہ نہیں ہوا تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. اس وقت تو مجھے یہ لگ رہا تھا. ہم انسان کمزور ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری خواہشات بے تکی ہیں. ان بے تکی حرکتوں میں پتہ نہیں خدا سے کیا کیا مانگتے رہتے ہیں. اور خدا خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تم کو خدا وہ سب کچھ دے دیتا جو تم مانگ رہے ہو تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتا سب کچھ. تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا تعالی ہم سب کی سنتا ہے، جو بھی مانگ رہا ہے سب کا سننے والا کون ہے؟ ایک بڑی عجیب سی بات ہے بھائی، آپ یہاں بیٹھے ہیں سینٹر میں، آپ سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور عبادت گاہ ہوگی جس میں کوئی اسلام کا ماننے والا نہیں ہوگا، نبی کا ماننے والا نہیں ہوگا. یہ اپنے کسی خدا کی علامت کے سامنے جھکا ہوا کچھ مانگ رہا ہوگا، سننے والا کون ہے؟ وہی خدا جو آپ جب سجدے میں جائیں گے نا اور اس سے کچھ کہیں گے تو وہ سنے گا، وہی خدا ہے اور کچھ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ وہی ان عیسائیوں کی بھی سن رہا ہے، وہی یہودیوں کی بھی سن رہا ہے، ہندوؤں کی بھی سنتا ہے، سکھوں کی بھی، بدھسٹ کی بھی، ہم مسلمانوں کی بھی، سب کا سننے والا ایک ہی ہے، وہی سنتا ہے، وہی جواب دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو بھی دیکھتا ہے، کون کیا مانتا ہے۔ البتہ ایک خطرناک بات بھی ہے اس کے اندر، بہت خطرناک معاملہ بھی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد۔ ایک عجیب خطرناک معاملہ اس طرح کا ہے کہ روایات کے اندر اس طرح سے آیا ہے کہ کچھ بندے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں پوری نہیں کرتا، دعائیں پوری نہیں کرتا۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مانگتے ہیں، کہتے دے دے دے۔ تو مثلاً اب میں ایسی کہہ رہا ہوں، مثلاً فرشتے بھی پوچھتے ہیں خدا سے، خدا یہ کیا، ابھی یہ کھڑا نہیں ہوا ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے اس نے، تو نے پورا کر دیا، اور وہ تیرا اتنا اچھا بندہ ہے، گڑگڑا کے بیچارے کا سر رگڑ گیا ہے، تو نے ابھی تک نہیں دیا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اس میں ایک نبی کا واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ موجود ہے، وہ میں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں تاکہ ہم مفہوم کی طرف زیادہ توجہ دے سکیں۔ بھائی کہ کوئی کنیز تھی، وہ بیچاری کہیں رو رہی تھی بازار میں کھڑی ہوئی، اللہ کے نبی تقریباً وہیں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ مثلاً وہ رو رہی ہے، اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ میرا مالک تھا، اس نے مجھے کچھ لینے کے لیے بھیجا تھا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اب اتنی دیر ہو گئی ہے، اب میں جاؤں گی نا تو بہت چلائے گا، میرے ساتھ بہت سختی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، گھبراؤ نہیں، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، تمہارا مالک فلاں ہے؟ کہاں فلاں میرا مالک ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں، تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ اب یہ ہمدردی کا جو چیپٹر ہے نا، یہ بہت اللہ کے نبی کی ذات میں بہت عجیب چیپٹر ہے، ہر ایک کے لیے ہمدرد تھے، ہر ایک کے لیے ہمدرد تھے۔ اب وہ کنیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے معاشرے کے اندر؟ نوکر بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نوکر بھی ہوگا تو کوئی اس کی ویلیو ہوتی ہے، نوکر نہیں، کنیز کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس کے لیے بھی ہمدردی کرتے تھے۔ گئے اس کے مالک کے گھر کے اوپر اور جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں محمد ابن عبداللہ، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، تمہارے گھر پر آیا ہوں۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، اور کنیز بیچاری اور پریشان ہوئی کہ یہ تو اللہ کے نبی آئے اور یہ چلے جائیں گے اور مجھے اب اس کو جھیلنا پڑے گا۔ انہوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پھر نہیں کھولا۔ اللہ کے نبی نے جب تیسری دفعہ کھٹکھٹایا، اس نے فوراً دروازہ کھول دیا، تو لوگ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، اللہ کے نبی یہاں دروازے پہ کھڑے تمہیں کھٹکھٹا رہے ہیں اور تم دروازہ نہیں کھولتے۔ کہنے لگا میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کب میرے دروازے پہ دوبارہ آئیں گے، میں کم سے کم دو دفعہ ان کی آواز تو سن لوں، ان کے منہ سے میرا نام نکلے مجھے اچھا لگا، میں نے کہا موقع اچھا ہے، میں خاموش بیٹھا رہتا ہوں، اللہ کے نبی تین دفعہ تو کھٹکھٹائیں گے۔ تو وہ جو انسان چاہنے والا ہوتا ہے نا، اس کو پسند آتا ہے کہ مجھ سے کوئی رابطہ رہے۔ یہ بہت عجیب بات، وہ جو مالک مکان تھا، اس کنیز کا مالک تھا، اس نے کہا یہ اللہ کے نبی میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پکارے، تین دفعہ پکارے، اچھا لگ رہا تھا اسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو، خدا نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، انہوں نے پوری داستان سنا دی، تو کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ بھائی یہ کہا تھا کیا ہے، ہاتھ میں بول دو لاٹھی، معاملہ ختم۔ کہا نہیں، خدا سے بات کرنے کا موقع مل رہا تو میرا دل چاہا لمبی لمبی باتیں کروں خدا سے۔ اس اصول کے تحت بعض بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، خدا کہتے پوری کرو، ختم۔ کیوں؟ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے میرے دربار میں کھڑا۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، گڑگڑا کے مانگتا ہے، خدا کہتا ہے اس کو مانگنے سے کیوں مانگنے دو، خدا کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے دربار میں آئے، اچھا لگتا ہے میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے میرا بندہ ہے میرے سامنے کھڑا ہے۔ خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے، جلدی ہم لوگوں کو ہے۔ اچھا خدا اگر مجھے دیر سے دے گا تو میرا کوئی نقصان ہوگا؟ میرا کوئی نقصان ہوگا؟ میں پھر یہاں پر ایک اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوشش کر رہا ہوں مفاہیم کو اور مثالوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں تاکہ آپ مفہوم بھی لیں اور مثال بھی لیں۔ ہم کہتے ہیں چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، اس کا وقت نکل گیا۔ کیا کسی چیز کا وقت اللہ سے نکل سکتا ہے؟ بھائی ایک ٹرین جا رہی ہے، ٹرین جاتی، آپ لوگ بس میں بیٹھتے ہیں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ٹرین کا ایک وقت ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، ٹرین نکل گئی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. اچھا اگر آپ ہی ڈرائیور ہوئے پھر اب کہاں جائے گی؟ آپ ہی چلانے والے ہیں نا، اب کہاں جانی ہے؟ جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے جائے گی نہیں. یہ چیزیں میرے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں، خدا کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتی. مجھے جلدی ہو سکتی ہے، خدا کو جلدی نہیں ہو سکتی. تو ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا وقت، وقت نکل گیا، خدا کے لیے کوئی وقت نہیں نکلتا. کچھ بھی کرو خدا کے ہاتھ میں وہ کہیں نہیں جائے گا. تو وہ اپنے بندے کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے اس کی دعا کو تاخیر کر کے، کہتا ہے اس کا ثواب بڑھا، مجھے اچھا لگتا ہے. تو اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کی ساری دعائیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی لائف میں مشکل نہیں ہوتی، تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری ساری چیزیں صحیح ہو گئیں. یہ بہت اچھی علامت نہیں ہے، یہ بہت اچھی خبر نہیں ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے رسول کہیں بھی کسی گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر میں انہوں نے ایک واقعہ دیکھا، مثلا انڈا گرا اور نہیں ٹوٹا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہوا تمہارے گھر میں کیسا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے یہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا، میرے یہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ٹوٹتی، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا بس چلو یہاں سے، یہاں کھانا نہیں کھانا. اس کا مطلب ہے تمہیں خدا کی کوئی رحمت نہیں مل رہی. رحمت خدا ہوتی ہے تو مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. روایت موجود ہے سفینۃ البحار کے اندر، فرمایا مومن پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چلا جائے گا نا تو خدا کسی کو بھیجے گا اس کو پریشان کرنے کے لیے. مومن کی زندگی امتحان سے گزرتی ہے، مومن کی زندگی سختی سے گزرتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ابداً کوئی مشکل نہیں آتی ہو، کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا فرض کرو تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جو کروڑوں اربوں انسان مشکل میں، اس سے تمہاری زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی مصیبتیں، یہ تو تم پریشان نہیں کر رہے. اور حقیقت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے، مجھے یاد ہے آیت اللہ جنتی ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں سیلاب آیا کسی جگہ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر ان سیلاب زدگان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا آپ کو، تو کہنے کے کہ میں اخلاق کا طالب علم، اور وہ استاد تھے ظاہر، کہنے کے میں علم اخلاق کا طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں آپ کا دل مریض ہے، آپ کا دل مریض ہے. بھائی اتنے بھوکے مر رہے ہیں، اتنے پیاس میں ہیں، اتنے نامنی میں ہیں، اتنے لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں، میں اس لیے مگن ہوں کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں بیچارے، یہ اللہ کے چاہنے اللہ کے بندے نہیں ہیں. تو ہماری اور آپ کی زندگی پہ اثر ہونا چاہیے اس کا، کوئی نہ کوئی کبھی تکلیف، کوئی درد، کبھی انسان کو کوئی بزنس کے اندر پرابلم ہو جائے نا، رات کو نیند نہیں آتی. پھر رات کو مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا بزنس کی، تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا، سوچتا تھا اب ہوگا کیا اس کا، کیا کس مصیبت میں، لوگوں کی امانتیں میرے پاس تھیں اور ان امانتوں کے لیے مشکل پیش آ گئی تھی، تو میں بعض اوقات رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے بھائی اس امانت کا کیا ہوگا، اس کو میں کیا کروں، کس طریقے سے اس کو حل کروں. تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں اپنی مصیبت پہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور کروڑوں انسان کی مصیبت میں کب ایسا ہوگا کہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھا اور میں سوچا ان کی مصیبتوں کو کون حل کرے گا. اور صحیح حل بتاؤں، صحیح حل یہ حجت خدا تشریف نہ، یہ حل ہے. کتنی دفعہ میں اور آپ اس بات پر خدا کے سامنے چلائے کہ خدا ہمیں حجت کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت. کیسے انسان کوئی مر رہا ہوتا ہے، خدا نے کہا نعوذ باللہ، اس کا کوئی عزیز دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات خدا کے سامنے چلانے لگتا ہے، بعض اوقات نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کے سامنے ایسے ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو صحیح بھی نہیں ہوتے، شکوہ شکایت میں چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے جذبات میں آ کر خدا سے کہہ دیتا ہے عزیزان محترم اس دنیا کی مشکل ایسے حل ہونی ہے، ان کی تشریفات سے حل ہونی ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین ماہ مبارک رمضان کے اندر ہیں، دعاؤں کے اوپر ہم نے اسی کی بات کی تفصیل سے، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے امامت کے اوپر کچھ عرائض پیش کریں. مولا امیر مومنین کی ضربت کے ایام سے نزدیک ہو رہے ہیں، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر. ہم نے دعا کی مصلحت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے کہ بھائی دعا کیوں خدا نے متعلق بعض اوقات قبول نہیں کرتا فوراً، اگر قبول نہیں کرتا تو اس کی کیا نشانیاں ہو جاتی ہیں، اس کے کیا اثرات ہو جاتے ہیں میرے رب کے اوپر. اور ہمیں کس انداز میں خدا سے مانگنا چاہیے. ہمیں چند باتیں اور عرض کروں گا اس بات کے اوپر کہ کیا مانگنا چاہیے. ہم خدا کے سامنے مانگ سکتے ہیں, پھر تیزی سے گزرتے ہوئے اگر عرض کروں تو ہمارے پاس حتیٰ اس طرح کی روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مشکل پیش آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں خدا سے مانگوں یا نہیں مانگوں. ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, مثلا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا, جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام مشکل میں تھے, مانگے نہ مانگے خدا کی طرف سے گویا ندا آئی اس طرح کا مطلب کہ اے موسیٰ مجھ سے مانگو چاہے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ مانگو, اسے مانگو, یہ بھی مانگو, جتنی بھی کم سی چیز بھی ہے وہ بھی خدا سے مانگو, کوئی مسئلہ نہیں. البتہ جب ہم کہتے ہیں خدا تو اس خدا اس کا نظام سب شامل ہے, مثلا حجت خدا کے واسطے سے مانگ لے, رسول اللہ کے سامنے جا کر التماس کر لے, ائمہ اطہار علیہ السلام کے حضور درگاہ کے اوپر جا کر ان سے درخواست کر لے, یہ سب اس کا حصہ بنتا ہے. لیکن ایک بات پھر سمجھ میں آتی ہے, کیا مانگیں ہوں خدا سے, میں خدا سے کیا مانگوں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض فرمائیے میں اور آپ اس دور میں ہوں جب مولا امیر المومنین کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے. مولا کے نام پر ایک بار پھر بلند آباد میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض کیجئے آپ کی کوئی مشکل پیش آ گئی ہو, ہم آپ کی کیوں کہیں, کوئی اور مثلا انسان ہے, اس کی کوئی دکان ہے, دکان نہیں چل رہی ہے, تو وہ گیا مولا امیر المومنین سے کہا کہ مولا میری دکان ہے وہ دکان نہیں چلتی ہے, میرا کاروبار اچھا نہیں ہوتا ہے, مجھے کوئی دعا بتائیں تاکہ میرا کاروبار تھوڑا سا بہتر ہو جائے. اس میں کوئی برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے. نہیں معلوم کتنی دفعہ 250 سال جو اہل بیت اطہار علیہ السلام روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پہ تشریف فرما رہے, لوگوں نے ایسے سوال کیے ہیں کہ بھائی میرا کاروبار نہیں چلتا, مجھے کوئی دعا بتا دیں, میرے اندر رزق کی کمی ہے, مجھے کچھ بتا دیں. اس طرح معنویت کی بھی سوال کیے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے, بعض اوقات یہ واقعات جو یاد آتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں تو کسی اور کا سوال ہوتا ہے جو ہمیں جواب دینا ہوتا ہے, مجھے یہ سمجھ میں آیا بعض اوقات. تو ایک دفعہ ایسا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا وہ کافی بوڑھا ہو گیا مسن, تو امام کے پاس پہنچا, کہنے کا مولا میرے جسم میں اب عبادت کی وہ طاقت نہیں رہی ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ جوانی والی بات نہیں رہی ہے, مثلا میں اٹھوں نماز شب لمبی لمبی پڑھوں روزے مستحب بھی رکھوں یہ کروں, میرے جسم میں اب وہ طاقت نہیں رہی, آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں جس سے میں بوڑھا سا آدمی بھی کم ہمتی میں معنویت حاصل کروں. تو امام نے فرمایا کہ کثرت سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ فرمایا کثرت سے کہو, خدا تمہاری معنویت کے لیے دروازے کھولے گا. اس جملے میں بہت طاقت ہے. یہ ہم لوگ کیا مذاق بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, مجھے لگتا ہے, آپ اس کو کہیں گے یہ کانسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں مسخرے اور لطیفے بنانے والوں نے سازش کر کے کچھ لطیفے بنائے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے, مجھے لگتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو جس کسی نے بھی بنائی ہیں یا تو خود شیطان ہے یا شیطان کا کوئی بہت بڑا چیلا ہوگا. مثلا یہ کہ جیسے یہ جملہ مقدس جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ مذاق کا نشانہ ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ مذاق کا نشانہ بن گیا. جس کسی نے بنائی ہوگی یا میرا خیال میں شیطان ہی ہوگا یا شیطان کا چیلا ہوگا, ورنہ یہ مقدس جملہ اس طرح مذاق میں نہیں جانا چاہیے تھا. اسی طرح بہت ساری چیزیں, مثلا ملا نصیر الدین کا کیریکٹر سوچو, ہمارے یہاں جیسے عالم دین کی تصویر ہے نا وہ بن جاتی ہے. جس کسی نے بنائی ہے میں سمجھتا ہوں بہت استادی دکھی ہے. ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے بہت سارے ایسے لطیفے مجھے سمجھ میں آتے ہیں جن کا کام ہے معاشرے کو بگاڑنا ہے. مثلا ہماری سوسائٹی کے اندر فلاسفرز لطیفے کم ہیں ان کے اوپر, فلاسفرز کے اوپر لطیفے ہیں. اور بھائی اگر ایک ملک کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہوئے اس ملک کا ہوگا کیا؟ اس ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمارے پتہ نہیں کتنے لطیفے پروفیسرز کے اوپر, فلاسفرز کے اوپر, مولویوں کے اوپر, دینداروں کے اوپر, حتیٰ داڑھی والوں کے اوپر. ذرا سوچنا یہ سارے اتفاق سے بنے, یہ سب اتفاق سے ہوں. اچھا اگر یہ صفتیں نہ ہونا تو مثلا اور کوئی لطیفے نہیں بنائیں گے، چھانٹ کے بنائیں گے ایسی چیزوں پر جن کی سوسائٹی کو ضرورت ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے لگتا ہے بعض اوقات بات کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس جملے کو کثرت سے کہو تمہاری زندگی میں آسانی آئے گی. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
عرض کر رہا تھا کہ اگر فرض فرمائے میں اور آپ امام کے زمانے میں ہوں، ہماری دکان نہ چلتی ہو، ہم مولا کے پاس جائیں اور مولا سے کہیں مولا میری دکان نہیں چلتی، مجھے دکان چلانے کے لیے کوئی نسخہ بتائیں، تو یہ برا ہوگا یا اچھا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا ہوگا، بہت اچھی بات ہے. اچھا فرض کریں یہ دن وہ دن ہے جب امام جنگ صفین کے لیے تیاری کر رہے ہیں، امام نے اعلان کیا ہے کہ سب لوگ اس لشکر گاہ میں آ جائیں جہاں سے جنگ پہ جانا ہے. امام جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لشکر جمع کر رہے ہیں، سب لوگ لشکر میں پہنچ رہے ہیں. اب امام لشکر کو تیار کر رہے ہیں اور میں وہاں پہنچا اور امام سے کیا کہہ رہا ہوں کہ مولا میری دکان نہیں چل رہی، میری دکان چلانے کے لیے کوئی جملہ بتا دیجیے. اب اچھا ہے، اب دیکھنے والا مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری دکان نہیں چل رہی، لیکن تم جس مولا کے ماننے والے ہو اس وقت وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے، وہ تم سے جنگ کا مطالبہ کر رہا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو میری دکان چلے گی یا نہیں چلے گی. ہمیں ہر چیز ان سے مانگنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں، وہ کس چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا مثلا وقت کے امام کس چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، وقت کے امام ہم سے کیا چاہ رہے ہوں گے. تو ٹھیک ہے مثلا میری زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، میں ان مشکلات کو دور کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی خدا کا جو نظام ہے وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، خدا کا نظام ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہا ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. اب میں کیا کرتا ہوں، بالکل آخری 10 منٹ کے اندر کچھ چیزیں لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلا اگر ہم مانگنا چاہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب مانگنا چاہیں گے، خدا سے مانگیں گے، تو جو مانگنا چاہیں تو وہ کیا مانگیں، خدا سے کیا مانگنے کی کوشش کریں، اس کو میں لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. مثلا ایسی چیزیں مانگوں جن کا اثر تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، یا ایسی چیزیں مانگوں جن کا اثر لمبی مدت تک ہے. میرے پہ رحم کرنا، ایسی سختی سے گزر پاؤ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس کسی کو ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مثلا میں ہمارے کے رمضان کے ابن ایام کے نزدیک آ رہے ہیں، میں اور آپ نزدیک آ رہے ہیں، جو شب قدر ہیں اس میں دعا ہم نے کرنی ہے خدا سے، کیا مانگیں خدا سے؟ چند منٹ میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہوں. پہلی بار ایسی چیزیں مانگیں جس کا اثر دیر تک رہنا ہے، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے اہم چیز میرے اور آپ کی اچھی اخلاقی صفات، پہلی چیز یہ. اگر ایک انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی صفات اچھی نہیں ہیں، یہ انسان دین کے کام نہیں آئے گا، یہ انسان بندوں کے کام نہیں آئے گا، اس انسان کی کوئی چیز اس کے اپنے کام بھی نہیں آئے گی، تینوں سطح پر ناکام ہو جائے گا. پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ اچھے اخلاقی صفات چاہیے. مثلا اچھے اخلاقی صفات کیا ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، مجھے مغرور نہیں ہونا، میرے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، میرے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، میرے اندر اپنی ذات سے قربانی دینے کی طاقت ہونی چاہیے. اچھے اخلاقی صفات کو جمع کرو، میرے اندر سچائی ہونی چاہیے. آپ کو اور مجھے خدا تعالیٰ نے سب سکھا دیا، تھوڑا سا اپنے نفس سے پوچھیں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کل، وہ یہ کہ آپ اور میں اپنے مخلص دوستوں سے پوچھیں ہم نے خرابی کیا ہے, اس خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اس خرابی کو جاننے کی کوشش کریں, اور خدا سے اس خرابی کا حل طلب کریں. مثلا فرض فرمائیے میں نے جدوجہد کی اپنے نفس کے اوپر, مجھے پتہ چل گیا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ میرے اندر تھوڑا بہت خود غرضی ہے. خود غرضی کیا مطلب؟ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, باقی دوسرے کیا کر رہے ہیں مجھے زیادہ پرواہ نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. یہ جو انسان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں نا, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان صرف دوسروں کو ہوگا, سب سے زیادہ نقصان خود انسان کو ہوتا ہے, سب سے زیادہ گھاٹا خود اس نے اٹھانا ہوتا ہے. تو اپنی خاطر اپنی نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا خدا سے حل طلب کرنا کہ خدا میرے اندر کچھ بیماریاں ہوں گی, ان بیماریوں کا تو علاج کر دے. اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلو, اگر مجھے اپنے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی پھر تو میں ہمیشہ اس کے بعد یہ کہتا ہوں, اس کا مطلب ہے ایک بیماری تو یہی سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے اپنے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی خرابی نہ ہو؟ تو میں اور آپ خدا نے مطالعہ کے سامنے جب بھی پہنچیں اپنی نفسانی اخلاقی بیماریوں کا حل خدا نے مطالعہ سے طلب کریں. اگر بیماری سمجھ میں آتی ہے تو خدا کو بتا دیں, خدا یہ بیماری میرے اندر ہے, اس کا مجھے حل نصیب کر دیں. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو خدا سے کہتے ہیں خدا دو بیماریاں پتہ چل گئیں, ایک وہ جو پہلے سے ہوگی اور دوسری یہ کہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہی ہے, یقیناً ہوگی. اور بعض اوقات انسان اتنا بری طرح اپنے نفس کے جال میں پھنس جاتا ہے, بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے, اپنی ساری خرابیوں کو اچھائیاں بنا لیتا ہے اور اپنی ساری خرابیوں کو بھلا کر زندگی کہیں اور گزار دیتا ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں جو میں آپ سے کیا عرض کروں, وقت بالکل اختتام پر ہے. اگر میں مرنے سے پہلے مجھے پتا چلے نا کہ میرے اندر 25 بیماریاں باقی رہ گئی ہیں, مجھے حسرت کتنی ہوگی, حل بھی نہیں کر پاؤں گا, ابھی طلب کروں. بس یہ جو شبہ قدر ہیں ان کے اندر جہاں آپ اور چیزیں طلب فرمائیں گے, پہلی چیز جو آپ طلب کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خدایا مجھے اچھی اخلاقیات, اچھی نفسانی حیثیت وہ مجھے نصیب کر دیں. تھوڑا سا اپنے اندر کریدیں گے تو مجھے اور آپ کو اپنی پرابلم سمجھ میں آ جائیں گی, ان پرابلمس کا خدا سے حل مانگ سکتے ہیں, ایک کام. دوسرا کیا کریں, کثیر روایات ہمارے پاس موجود ہیں, دوسروں کے لیے طلب کرو تاکہ خدا تمہیں دے دے, دوسروں کے لیے مانگو تاکہ تمہیں خدا نصیب کر دے. جتنا ممکن ہے دوسروں کے لیے مانگو, جتنا ممکن ہے. حتیٰ میں عرض کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے خدائی صفات نظر آئیں تو اجنبیوں کے لیے بھی مانگیں, اجنبیوں کے لیے بھی مانگیں, اس سے خدا نصیب فرمائے گا. تو دوسری بات جو سامنے آتی ہے, پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ آپ اور میں اپنی نفسانی خواہشات کو خدا نے مطالعہ سے, نفسانی حیثیتوں کو خدا سے طلب کریں, خدا ہمیں اچھی نفسانی حیثیت دے, اچھے اخلاقیات دے, اچھے راستے پہ چلنا نصیب کر دے, ہماری برائیوں کو ہمارے سامنے آشکار کر دے, ہماری برائیوں کو ختم کر دے. اور دوسری بات, ہم دوسروں کے لیے جتنا طلب کر سکتے ہیں, مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کے دوستوں کے اندر کوئی مشکل میں ہے, خدا سے نام لے کر اس کے لیے طلب کریں کہ خدا یہ فلانی مشکل میں ہے, اس مشکل کو حل کر دیں. دوسروں کے لیے جتنا طلب کریں گے آپ کے لیے خدا نے متعال راستے کو آسان کرے گا. اور تیسری بات عرض کروں جو شاید سمجھ میں آتی ہے, سب سے بنیادی بات ہے, وہ یہ کہ خدایا میری زندگی تیرے دین اور تیرے بندوں کے کام آ جائے, میری زندگی تیرے دین اور تیرے بندوں کے کام آ جائے. اس کے اوپر ایک دو منٹ اور عرائض پیش کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعزان محترم, ہم لوگ, علامہ طباطبائی ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ فنا کے لیے نہیں بنے, ہم لوگ بقا کے لیے بنے, ہم باقی رہیں گے, اس دنیا سے مر جائیں گے ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے, اس دنیا سے ختم کریں گے ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے. بس ہم لوگ ختم نہیں ہو رہے, ہم لوگ باقی رہیں گے, یہ دنیا ختم ہو جائے گی کہیں اور ہم لوگ چلتے رہیں گے. اچھا جہاں کہیں گے ہم باقی رہیں گے, ہمیں رزق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ رزق چاہیے مجھے, اس دنیا میں بھی چاہیے, اس دنیا کے بعد والی دنیا میں بھی چاہیے, اس کے بعد بھی چاہیے. یہ ابدی رزق میں کہاں سے لاؤں, اس کا سامان کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس زندگی 50-60 سال ہے, इस 40-50-60 साल के अंदर मैं क्या करूं कि अबदी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिलता रहे। सिर्फ एक रास्ता है, मेरी जिंदगी अल्लाह के दीन के काम आए, अल्लाह के बंदों के काम आए। अगर मेरी जिंदगी अल्लाह के दीन के काम आती है, अल्लाह के बंदों के काम आती है, ये ऐसा सत्ता जारिया होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलेगा। इसकी आप और मैं दुआ कर लें और ये दुआ भी करें और अमल भी करें। मैंने पहले दिनों में आपकी खिदमत में अर्ज किया था, ये देखिएगा कि आपकी और मेरी जिंदगी से बेलॉस फायदा कितने लोगों को पहुंच रहा है। बेलॉस फायदा क्या, जिसके बदले में मुझे कुछ ना मिल रहा हो मैं दूसरों को दे रहा हूँ, ये कहाँ हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है मेरी जिंदगी दूसरों के काम आ रही है, और जो मेरी जिंदगी दूसरों के काम आ रही है इसका मतलब ये है कि ये सदका जारिया है जो मुझे खुदा ने नसीब कर दिया है। तो ये तीन लेवल्स पर आप मांग सकते हैं। नंबर एक, अपने लिए मांगें, अपने लिए दुनिया तो मांगें लेकिन नफसानी खासियत, अखलाकी कमालात, इसको सबसे पहले तलब करें। नंबर दो, जो आपके अतराफ में इंसान है उनकी मुश्किलात का हल मांगे खुदा ने मुताल से, ताकि खुदा इंशाल्लाह अपनी मुश्किल को भी हल करे। नंबर तीन, मेरी जिंदगी अल्लाह के दीन, अल्लाह के बंदों के काम आए। और आखिरी बात, आज के दौर के अंदर दुनिया मुश्किल में नज़र आ रही है या आसानी में? मुझे तो मुश्किल में नज़र आ रही है, जुल्म बे इंतहा, मजलूमों का कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों से जो स्टोरीज सुनी हैं, अगर सिर्फ उन्हीं स्टोरीज को देखूं तो दुनिया काबिल नफ़रत लगती है, दुनिया नफ़रत की जगह लगती है। जो इंसानों की मुश्किलात इंसान सुनता है कि यार इस दुनिया में यही मुश्किलात झेली हैं लोगों ने, अगर ये दुनिया ऐसी लगती है कि तब्दील होनी चाहिए तो हुज्जत खुदा को तलब क्यों ना करें, उनको निदा क्यों ना दें, उनके लिए खुदा के हुजूर क्यों ना गिड़गिड़ाएं। और शायद हम पर वो कोई मुसीबत ना आई हो जिसके नतीजे में हम खुदा से कहें खुदा बस है, बस कर दे, आप अपनी हुज्जत को भेज दें, हम थक गए। लेकिन मुझे पता है इस दुनिया के अंदर और हमारे और आपके अतराफ के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदा से कहेंगे कि खुदाया बहुत हो गई, हम थक गए इस दुनिया के जुल्म से, इस दुनिया की नाइंसाफी से, अब हुज्जत खुदा की हमें ज़रूरत है। और जैसे आप ये कहें तो फिर अपने आप को उनके लिए तैयार भी कीजिए। कल इंशाअल्लाह हम इमामत के बारे में आरज़ पेश करेंगे, इमामत के ऊपर होने वाली दलाइल से शुरू करते हुए इमामत के मुकाबले में हमारी जिम्मेदारियों को अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह, और इसके ज़रिए से मौला अमीर मोमिनीन की शहादत का तस्करा करेंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करते हैं, पाक परवरदिगार तुझे हुज्जत खुदा का वास्ता, तुझे अपने निज़ाम का वास्ता, तुझे अपने अच्छे बंदों का वास्ता, इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, नबी और उनकी आल का वास्ता, हमारे दिलों को उनकी नूरानियत से मुनव्वर फरमा। ए पाक परवरदिगार उनके चाहने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। ए खुदाया हुज्जत खुदा के सदक़े में जो मोमिनीन मुख्तलिफ मकामात पर दुश्मनों के सामने महाजराई में मशगूल हैं, इन मोमिनीन को फतह नुसरत नसीब फरमा। बिलखस यमन के मोमिनीन सख्त वक्त से गुजर रहे हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं, पाक परवरदिगार यमन के मोमिनीन को फतह नुसरत नसीब फरमा। मुतअद्दिद लोग बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, शेख नम्र जैसे लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, अफगानिस्तान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, पाक परवरदिगार तुझे इमाम सज्जाद की मजलूमियत का वास्ता, इन बेगुनाहों को आज़ादी और रिहाई नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार मोमिनीन जालिमों के मुकाबले में खौफ से भी दो चार हैं बाज़ जगहों के ऊपर, कमज़ोरियों से दो चार हैं, पाक परवरदिगार इन मोमिनीन की कमज़ोरियों को हुज्जत खुदा के नाम के सदक़े में ताकत में तब्दील फरमा। ए पाक परवरदिगार जिन जालिमों ने अच्छे इंसानों का खून बहाया है, मजलूम इंसानों का खून बहाया है, ये जालिम काबिल हिदायत ना हो तो वासिल जहन्नम फरमा। ए पाक परवरदिगार हमारी तमाम दुआएँ तेरी हुज्जत के लिए हैं, उनकी वजात के ज़रिए हमारी मुश्किलात का हल है, उनके ज़रिए हमारी नबियत और तकामुल है। ए पाक परवरदिगार सैयद शहदा की मजलूमियत का वास्ता, सैयद सरदार मौला और आका इमाम आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें हमारी औलादों को उनके जानिसारों में करार फरमा, हमारी जिंदगियों का इख्तिताम उनकी नुसरत की राह में शहादत करार फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم درود بجه محمد وعلى محمد
اللهم